إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل قال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ سارا نظام جو بڑے کمال کے ساتھ چل رہا ہے فنا کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا. دنیا کی یہ ساری زیب و زینت خوبصورتی وقتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس میں کھونے والا دیوانہ ہے، مجنون ہے، یا ایسی چیز کے لیے بے ہوش ہونے والا ہے جو ختم ہونے والی ہے. ختم ہونے والی چیز کی طلب کرنا اپنی بربادی کے لیے دروازہ کھولنا ہے. کامیابی اس میں ہے کہ ایک انسان ایسی چیز کی طلب کرے جو باقی رہنے والی ہے، جس کے لیے بقا ہے، ہمیشگی ہے. اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین، اور اس میں پہاڑ، پیڑ پودے، بادل اور نہ جانے کتنی چیزیں، ساری مخلوقات یہاں پیدا کی. لیکن اس نظام کو اللہ تعالی نے ختم کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا، جس کو یوم القیامہ، یوم الآخر، یا اس طرح کے دوسرے ناموں سے قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے. اس کا مشہور اور عام نام ہے جس کو ہر آدمی قیامت کہتا ہے. اس دن بندے اللہ کے سامنے قیام کریں گے. جب وہ قائم ہو جائے گی تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے. پھر کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا، کسی کے لیے جنت ہے، کسی کے لیے جہنم ہے. وہ دن آنے والا ہے جس دن ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کا حق دلا جائے گا، جس دن نیکی کرنے والے اپنے اچھے اعمال کا انعام پائیں گے اور برائی میں زندگی گزارنے والے، اللہ سے دور جانے والے، ان کو پکڑ کے جہنم کی کھائی میں پھینک دیا جائے گا. اس قیامت کی تیاری کرنا آدمی کی سعادت، کامیابی، نجات، ایمان اور تقویٰ کی ترقی ہے، اور اس کے لیے لازم ہے، بلکہ تقاضا بھی ہے. ایمان کا تقاضا ہے. ایک آدمی واقعی قیامت کو مانتا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنا چاہیے. اور ایک آدمی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اور کس درجے کا ایمان ہے، اس کی زندگی دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کی، آخرت کی کتنی تیاری کر رہا ہے. عقل مند آدمی وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. قیامت کا دن آنے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. کون سے سال میں آئے گا، کب آئے گا، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. اگرچہ دن بیان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کون سا دن ہے، جمعہ کون سا جمعہ، اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، کہ ہم نے، قیامت آ رہی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آ رہی ہے، آنے والی ہے، یقینی، لیکن أَكَادُ أُخْفِيهَا، میں اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر آدمی کو، ہر شخص کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے. قیامت اس کے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ایک آدمی چھپی ہوئی چیز کے لیے کوشش کرے. دیکھ کے کوشش کرنا سبھی جانتے ہیں، لیکن اچانک آنے والی چیز کے لیے کوشش کرنا عام طور سے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو قیامت کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، لیکن ایسا چھپایا نہیں ہے کہ کم سے کم اس کی نشانی تو بتائی جائے. اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں. تو قیامت کی تعیین نہیں ہے فلاں سال میں فلاں دن فلاں اتنے بجے آئے گی، نہیں، چھپا کے رکھا اللہ نے. لیکن قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا اس کی نشانیاں اللہ نے اور رسول نے بتائی ہیں. کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں. کچھ نشانیاں ہیں جو شروع ہوں گی ایک کے بعد ایک، سالوں کے فاصلے پر بھی ظاہر ہوں گی، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جب ان کی شروعات ہو جائے گی تو جیسے کوئی موتی پیرویا ہوا ہار ہوتا ہے، جب اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کے پیچھے ایک جس طرح سے اس کے موتی بکھر جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ایک کے بعد ایک وہ نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ آخر آخر میں ہوگا جس میں دجال کا ظہور بھی ہے. ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی کتابوں میں بھی کتاب الفتن عام طور سے محدثین قائم کرتے آئے ہیں، جس میں فتنے کیا کیا آئیں گے، ایک کے بعد ایک کیا کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، وہ ساری باتیں علماء نے جمع کی ہیں. حدیث کی عام کتابوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ محدثین کتاب الفتن قائم کرتے ہیں، یہ باب قائم کرتے ہیں، کتاب الفتن میں ابواب قائم کرتے ہیں جس میں فتنوں کی حدیثیں آتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن کچھ علامتیں آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے جو قیامت سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ چھوٹی علامات ہیں، بڑی نہیں ہیں. بڑا علامات جیسے یا دابت الارض کا ظہور، یا اسی طرح سے جنگیں وغیرہ جو بھی ہوں گی، انشاءاللہ بالتفصیل سے ان کو دیکھنا ضروری ہے. اتنی چھوٹی مجلس میں اس کی تفصیل سے گفتگو اس پر نہیں ہو سکتی ہے، مستقل کسی کورس میں انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک کر کے قیامت کی علامات چھوٹی اور بڑی کیا ہیں اور واقعی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں انشاءاللہ کسی مستقل کورس میں ہم اس کو دیکھیں گے. آج کے درس میں ہم ان چھوٹی علامات میں سے تقریباً 20 علامات دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا یہ انکار کرنے والے انتظار میں ہیں کہ قیامت اچانک ان پر آ پڑے، یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو سدھریں گے، کیا یہ انتظار میں ہیں کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، جبکہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. قیامت آئے گی تو سدھریں گے، قیامت کی تو نشانیاں آ چکی ہیں. تو ہر چیز کے لیے کیا آدمی اس کے آنے پر کوشش کرتا ہے یا اس کے پہلے سے تیاری کرتا ہے؟ کوئی بھی آدمی جب بھی کوئی پریشانی کے حالات ہوتے ہیں، ان کا اندازہ جب اس کو ہو جاتا ہے، پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے. یہ عام انسانوں کا بلکہ جانوروں کا بھی معاملہ ہے. ایک پرندے کی بھی قریب ایک آدمی دکھائی دے کہ کوئی بڑھ رہا ہے میری طرف، بس وہ پکڑے گا نہیں پکڑے گا معلوم نہیں، جالا ڈالے گا ڈالے گا نہیں ڈالے گا معلوم نہیں، لیکن اس کا اندازہ ہوتے ہی پرندہ اڑ جاتا ہے. ایک مکھی بھی یہ قاعدہ جانتی ہے. انسان مکھی اور پرندے اور چھوٹے جانوروں سے بھی زیادہ بے فکر ہو جائے، یہ اس کے لیے بڑی ذلت کی چیز ہے. اللہ نے کہا کہ کیا یہ انکار کرنے والے انتظار میں ہیں کہ قیامت ان پر ٹوٹ پڑے؟ فقط جا اشراتہا، اس کی تو نشانیاں آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. تو نشانیوں سے تم کو ہوش نہیں آ رہا ہے، قیامت سے آئے گا. اور اگر قیامت کے دن تم کو ہوش آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب قیامت آ جائے اور اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک آدمی کہے اللہ بہت غلطی ہوگی مجھ کو معاف کر دے، اب میں سدھرتا ہوں، اب ایک بار موقع دے دے، نہیں، جتنا وقت تھا تجھ کو دیا گیا تھا وہ وقت نکل گیا، اس میں اگر تو سدھرتا تو آج تو جواب دینے لائق ہوتا. قیامت آنے کے بعد اب ماننا، اب اپنی اصلاح کرنا، اب توبہ کرنا، اب رجوع کا اللہ سے التجا کرنا، طلب کرنا، آج کچھ فائدہ نہیں ہے. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اللہ نے کہا اب جب قیامت آ جائے اس کے بعد نصیحت کا کیا فائدہ ہے، اس کے بعد ہوش میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی نشانیاں اس لیے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے آدمی ہوش میں آئے اور اپنی اصلاح کرے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس کی نشانیاں ہم کو بتائیں تاکہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا مسلمان اس کی تیاری اور زیادہ تیزی سے کریں, ہوش میں آئیں, اپنی زندگی کی اصلاح کریں. کیونکہ قیامت کیوں آ رہی ہے؟ قیامت ساری زندگی اور دنیا کا خاتمہ کے لیے آ رہی ہے, اور یہ اس لیے آ رہی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. تو عمل جیسے کرے گا اس کا بدلہ ویسے ملے گا, لہذا اچھا بدلہ جو چاہتا ہے وہ اچھے عمل کرے, ہوش میں آئے نشانیوں کو دیکھ کر. تو آج کے اس درس میں ہم یہی نشانیاں دیکھیں گے. اس میں اللہ نے کہا فقد جاء اشراطها, عربی زبان میں اشراط شرط کی جمع ہے. دیکھیں دو لفظ ہیں عربی میں, ایک ہے شرط را کے جزم کے ساتھ اور دوسرا ہے شرط را کے فتحہ کے ساتھ, یا جس کو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں رے پر جزم ہے اور رے پر زبر ہے. تو شرط اور اس کی جمع ہوتی ہے اشراط. شرط کے معنی ہوتے ہیں علامت, نشانی, اور اس کی جمع ہے اشراط, نشانیاں. لیکن شرط, شرط کس کو کہتے ہیں؟ کنڈیشن. جیسے شرط ہوتی ہے ایک چیز پر دوسری چیز ٹکی ہوئی ہوتی ہے تو پہلی چیز شرط ہوتی ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے, بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگا. جب تک کہ وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوتی ہے, تو اس کو شرط کہتے ہیں کہ نماز کی شرط وضو ہے. لیکن یہ یہاں جو لفظ ہوا ہے اشراطها, یہ شرط کی جمع ہے, یعنی علامت, نشانی ہے. شرط کی جمع شروط شرائط ہوتی ہے, اور شرط کی جمع یہ اشراط ہوتی ہے. شرط اور اشراط میں, شرط میں فرق ہے. بہرحال تو قیامت کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑی علامت جو ابتدائی علامات میں سے ہے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی, کہ آپ کو نبی بنایا گیا. آپ نے کہا میرے اور قیامت کے درمیان بس ایسا ہے, میرا اور قیامت کا معاملہ ایسا ہے, یعنی بیچ میں کوئی انگلی ہے نہیں, میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی نبی نہیں, اب میرے بعد کوئی ہوش میں لانے والا ڈرانے والا نہیں آئے گا, آخری, اب میرے بعد قیامت ہی اور کوئی نبی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود جو ہے قیامت کی علامات میں سے ہے. بعض روایات میں آپ کی موت کا تذکرہ بھی ہے کہ موت ہی, میری موت بھی قیامت کی نشانی میں سے. لیکن آپ کی موت سے پہلے آپ کی بعثت کے بعد ہی کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں, اسی لیے اللہ نے کیا کہا فقط جاء اشراطها, کئی نشانیاں آ چکی ہیں. یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت میں کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی جو قیامت کی نشانیوں میں سے تھی, جن میں سے شق القمر یہ بھی ایک نشانی تھی. مکہ میں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, یہاں ایک چلا گیا یہاں ایک چلا گیا, لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے کہا یہ جادوگر ہے. اللہ نے سورہ القمر میں اس کا ذکر کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, دیکھیے جوڑا اللہ نے اس کو, قیامت قریب آ گئی اور شق القمر, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو وہ بھی قیامت کی علامات میں سے تھا, اور کئی علامات تھی, دھواں ظاہر ہونا یا اس طرح سے بہت ساری اور بھی علامات تھی جو قیامت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئی. لیکن آپ کے بعد بھی کئی علامات آپ نے بیان کی جو حدیث میں آئی ہیں. آج کے اس درس میں انہی کا تذکرہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلی علامت, اب اس میں ترتیب کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ترتیب نہیں رکھی ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا, لیکن یہ علامات دیکھ کر آدمی سوچے کہ یہ کہاں فٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ علامات قیامت کی علامات میں سے ہیں جو متفرق واقع ہوں گی, جس میں زمانے کا جوڑ بھی نہیں ہے, کوئی آگے ہو سکتا ہے کوئی پیچھے, کوئی جڑا ہوا ہو سکتا ہے کوئی بہت لمبے زمانے کے بعد ہو سکتا ہے. تو کیا کیا علامات ہیں جو قیامت کی علامات ہیں, اس کو آپ صحابہ کے دور سے جوڑ کے بھی دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس زمانے میں ظاہر ہی تھیں, ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ایسا بھی ہوگا. ہاں ایسا ہوگا, اس زمانے میں ایسی دینداری تھی کہ ان نشانیوں کا ظاہر ہونا اس وقت میں تصور میں بھی نہیں تھا کہ آدمی ایسا بھی کر سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے بتایا ہاں ایسا ہوگا, کیونکہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا. پہلی علامت اس میں سے کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ. آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جانے لگے، امانتیں ضائع کرنے کی جانے لگیں، برباد کی جانے لگیں، تو قیامت کا انتظار کر، یعنی قیامت قریب ہے. قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ، کہا لوگوں نے اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب ذمہ داری، جب امر، معاملہ، اتھارٹی، جب پوسٹ ایسے آدمی کے حوالے ہونے لگے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، تو قیامت کی، قیامت کا انتظار کریں. آپ دیکھیے، چاہے دین کا معاملہ ہو یا سیاسی معاملات ہوں، آپ کو دکھائی دے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے اہل نہیں ہیں. سیاست کے اعتبار سے دیکھیے آپ، عام طور آپ کو دکھائی کون ہے، یہ کون ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون صحیح ہے دونوں میں سے، تو کوئی آدمی اس کو کہتا ہے ایسا مت پوچھ، کون کم برا ہے یہ پوچھ. یعنی دونوں بھی یہ چارا گھوٹالہ میں ہیں، یہ بیچارہ گھوٹالہ میں ہیں. ہر آدمی کہیں نہ کہیں کرپشن میں مبتلا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگوں کا ذمہ دار بنے، کیونکہ امانت داری اس میں ہونا پہلی شرط ہے. کسی بھی اتھارٹی میں انی حفیظ علیم، حفاظت کرنے والا امانت دار آدمی ہونا چاہیے. جو لوگوں کا، لوگوں کی کسی ذمہ داری پر کوئی آدمی طے کیا جائے، وہ امانت داری نہیں ہے، اس میں امانت ہی نہیں، تو باقی ساری چیزیں وہ کیا قوم کو لے کے چلے گا. تو یہاں پر پہلی چیز جو ہے یہ امانت داری ہے. تو آپ نے کہا کہ جب یہ ذمہ داریاں اور عہدے نا اہلوں کو ملنے لگیں، تو تم کیا کرو؟ قیامت کی تیاری کرو. آپ دیکھیے، دینی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، ہر آدمی یوٹیوب پہ کھڑو کہ آپ اسلام ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، نہ جانے کیا کیا، اس کو خود دین معلوم نہیں ہے، پیشاب پاخانے کے مسائل معلوم نہیں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس کیمرہ ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، زندہ باد چل رہا ہے. کوئی بھی آدمی جا رہا ہے گوگل پہ دیکھ رہا ہے، ہاں تو فلانا صاحب ہے، ان کا پہلے سرچ میں آ گیا، کتنا اچھا بولتا ہے، لیکن اس کو اسلام ٹھیک سے معلوم نہیں ہے. لیکن وہ بڑے بڑے علماء ہیں بےچارے، وہ کسی ملک میں، کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، اب لوگوں میں درس دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس چونکہ وہ انٹرنیٹ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وہ گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک عام آدمی جو تھوڑا دنیا، ادھر کی چار کتاب، ادھر کی ڈیڑھ کتاب پڑھ لیا، اور وہ کھڑا ہو کے لوگوں کے بیچ میں علامہ بنا ہوا ہے، اور لوگ اس پر فدا ہو رہے ہیں. تو ایسا یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامات میں سے. اب تفصیل انشاءاللہ کبھی ہم آگے بھی دیکھیں گے، اس کو آگے کی درس جو اس باب میں ہوں گے انشاءاللہ ایک کورس اس میں کریں گے. ایک علامت آپ نے یہ بھی بتائی، تم ایسے دور میں ہو جس میں فقہا زیادہ ہیں اور خطبا کم ہیں، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں اور بیان بازی کرنے والے کم ہیں. ایک دور آ جائے گا جس میں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، بیان بازی کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور اس دور میں پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں، یعنی علم والے اتنے ہیں کہ کسی بھی پوچھا جائے جواب دے سکتا ہے. ایک دور آئے گا جس میں جواب دینے والے کم ہو جائیں گے، پوچھنے والے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ہر کس و ناقص، ہر آدمی، لائق نالائق، دونوں قسم کے لوگ شہرت پا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو گمراہی سے بچائے. اس لیے آدمی کو علم علماء سے لینا چاہیے. آدمی کو علم کس سے لینا چاہیے؟ علماء سے. جانکار سے علم لیں، فیمس سے علم نہیں لیں. آج مسلمانوں میں کیا ہے، ارے اس کے اتنے ہٹ ہو رہے ہیں، یوٹیوب پہ اتنے ہٹس آ رہے ہیں اس کے، تو یہ زیادہ مشہور ہوگا، گوگل سرچ میں یہ پہلے آ رہا ہے تو زیادہ اچھا ہوگا. نہیں، کتنے علماء ہیں جو ویڈیو کے قائل ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کا ایک بھی ویڈیو نہیں ہے. شیخ البانی کا کوئی ویڈیو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن شیخ البانی کی کتاب سے استفادہ تقریباً علماء کر رہے ہیں. شیخ ربیع ابن ہادی آپ نے دیکھا ان کو نہیں، لیکن اتنے بڑے عالموں میں سے شیخ صالح الفوزان، شیخ عثیمین، شیخ بن باز، بڑے بڑے علماء اس دور کے گزرے ہیں. لیکن آج کوئی بھی چنٹو پنٹو کھڑا ہو رہا ہے اور اسلام کے ایسے معاملات میں گفتگو کر رہا ہے جس میں اس کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، یعنی اس کو سمجھ کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اس کے اندر، کیا ہوگا امت کا حال. تو یہ پہلی علامات میں سے ہے، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب معاملات، ذمہ داریاں، عہدے ایسے آدمی کے حوالے ہونے لگیں کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے اس کے، تو تو کیا کر، قیامت کی، قیامت کا انتظار کر. اب تیرے پاس انتظار قیامت کا کرنے کے سوا کچھ بچا نہیں. اس کو امام البخاری نے روایت کیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. نمبر دو، اس پہ اور تفصیل سے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. نمبر دو، شراب کا عام ہونا. اگر شراب تو اس زمانے میں پیتے تھے لوگ، تو یہ نیا کیا ہے؟ شراب کا عام ہونا. شراب ہر دور میں لوگ پیتے رہے ہیں، لیکن شراب اتنا عام ہونا کہ گھر گھر تک اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہنچے. اور لوگ پہلے کیا کرتے تھے، شرابی آدمی کیا کرتا تھا، کہیں جا کے کونے میں کوئی تو بھی ایسا جگہ ہوتی تھی، وہاں پیتا تھا رات کے بہت دیر سے، اور چپ چاپ گھر میں آ کے کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، اندر آ کے سیدھا اوڑھ کے سو جاتا تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ کیا ہوا. بہت بدبخت ہوتا تھا جو پورے راستے سے پیتے پیتے آتا تھا، ورنہ یہ بہت بری چیز مانی جاتی تھی. آج سے 50 سال پہلے کچھ جگہ خاص چھپ چھپا کے لوگ پیتے تھے، آج کیا ہے، راستے میں آدمی پی رہا ہے، بلکہ نوجوان پی رہے ہیں، کم سن، اس کی عمر بھی 18-16 سال کی ہوگی مشکل سے، شراب پی رہا ہے، بیئر ہے، اس میں کیا ہے. شراب کا وہ جو ڈر، اس کی برائی، وہ ختم. آج اس کو ایک انجوائمنٹ کی چیز بنا دیا گیا. شراب عام ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی پی رہی. آج مغربی تہذیب میں آپ دیکھیے شراب نہیں پیتا، وہ ایسے جیسے ہم بولیں کہ پانی نہیں پیا آج تک تو نے، تو وہاں ایسا جیسے شراب نہیں پیا تو نے کبھی، تو کر رہا کیا تھا اب تک. تو اتنا شراب عام ہوا پر پارٹیز میں، گھروں میں، فیملی بیٹھ کے پی رہی، روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے پی رہے ہیں، یہ اس کو ڈال رہا ہے، ماں باپ کو ڈال رہی، فلاں فلاں کو ڈال رہا ہے، پی رہے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. تو آج یہ حال شراب کے اعتبار سے ہو گیا، دکان میں عام لگی ہوئی ہے اور لائسنس بھی ان کو ملا ہوا ہے. تو آپ سوچئے شراب عام ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ بِإِسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ ان قریب یقیناً میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو نہ صرف شراب پیے گا بلکہ شراب کو حلال کر لے گا. کیسے؟ بِإِسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ، اس کا نام بدل دے گا، اس کا نام کچھ کا کچھ رکھ دے گا اور نام بدل کر شراب پیے گا اور اپنے لیے حلال کرے گا. ہم کو چلتی ہے شراب تھوڑی ہے، یہ تو وائن ہے، کچھ بھی ایسا نام رکھے گا اس کا، یہ غم بھلانے والی ہے، کچھ بھی نام ایسا رکھ کے اس کا وہ پینا شروع کرے گا. تو قیامت کے قریب امت کے افراد شراب کو اپنے لیے حلال کریں. بہت سارے لوگوں نے نبیز وغیرہ کا بھی اس میں تذکرہ کیا، جو کھجور بھگایا جاتا ہے، بھگو کر اس کو رکھتے ہیں، اس میں پھر نشہ آتا ہے، نشے سے پہلے اس کو پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پی سکتے ہیں. تو بعد کے دور میں بولیں گے یہ بھی چلتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی بعض نے کہی ہیں. اور بھی اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی کہے کہ شراب صرف انگور کی ہوتی ہے، اس زمانے میں انگور کی بنتی تھی یا جو بھی چیز کی بنتی تھی، اگر دوسری چیز سے بنتا ہے تو شراب نہیں ہے. تو اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے وہ سارا اس میں داخل ہوتا ہے. حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ اور چیز، نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر کیا ہے، حرام ہے. یعنی جس سے آدمی جھومتا ہے اور ڈولتا ہے، کشتی اس کی ڈولنے لگ جاتی ہے اور اس کو سمجھتا نہیں کہ کیا بات کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، زیادہ ہے، اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی جتنی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. اب اس میں زبردستی مال کا نشہ، کام کا نشہ، یہ ساری چیزیں نہیں لانا ہے، وہ الگ ہے، بعض لوگ اتنا دور جاتے ہیں، اجتہاد ایسا نہ کریں، بولے دین کا بھی نشہ نہیں ہونا چاہیے، دین 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 وہی کر رہا ہے تو یہ بھی نشے میں آتا ہے، اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے. تو یہ خمر ہے، خمر جو پینے کے بعد آدمی کی عقل کو خراب کرتے ہیں، اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور وہ کیا بول رہا ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بعد کے زمانے میں شراب عام ہو جائے گی اور لوگ شراب حلال کے نام بتائیں. اور یہ عام طور سے صرف شراب کے لیے نہیں، آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جب بھی کسی برائی کو حلال کرنا ہوتا ہے اس کا نام بدل لیتے ہیں. انٹرسٹ کو آپ دیکھیے، اس کے نام بدل بدل کے اس کو پروفٹ کا نام دے کے کتنے لوگ حلال کر لیتے. یہ ایسا نہیں، یہ لون ہے، یہ ایسا ہے، انٹرسٹ فلاں صورت میں اس کو حلال ہوتا ہے، اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے ہیں. کئی حرام چیزیں آدمی شرکیات کو بھی اپنے لیے کیا حلال کر لیتا ہے. بولے شرک تھوڑی ہے, یہ تعظیم ہے بزرگوں کی. بہت ساری حرام چیزیں آدمی نام بدل کے اس کو اپنے لیے کیا کر لیتا ہے, حلال کر لیتا ہے. تو بعد کے دور میں شراب کے سلسلے میں یہ ہوگا. نمبر تین, موسیقی کا عام ہونا, میوزک عام ہو جائے گی. آپ سوچیں اس سے پہلے کبھی اس دور میں میوزک اتنی عام تھی نہیں. پہلے آتے تھے گول گول وہ ریکارڈ گھومنے والے, بہت بھاری لوگوں کے نواب صاحب کے گھر میں وہ ہوا کرتے تھے, اس کے اوپر وہ پن رکھ کے وہ گھومتا تھا, تو وہ لوگ سنتے تھے, اسی میں سے آواز آتی تھی اس طرح سے. اس کے بعد کیسٹ کا زمانہ آیا, اس کے بعد سی ڈی کا. اب تو موبائل شریف سب کے پاس ہے, آدمی جیب میں سے نکالا, کان میں ہیڈ فون لگایا, اور بس میں کوئی بیٹھا ہے, گاڑی چلاتے چلاتے بھی سن رہا ہے, کالج کے اندر بھی بیٹھا ہے, آفس میں بیٹھا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے. بعض اوقات آدمی کبھی دین ہی سن رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسجد میں سب دین ہی تھوڑی ہوتا ہے. امام صاحب ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, انا اعطینا کالکوثر, اور یہاں سے دوسرا شروع ہو گیا, ہاں کچھ بھی گانا شروع ہو گیا, میوزک شروع ہو گئی, اور ایسی ایسی آوازیں, شور شرابا, اور وہ سوچ رہا میری نماز خراب ہوگی اگر میں اس کو بند کرتا ہوں تو. اور سب کی نماز خراب ہو رہی, اس کی کوئی فکر اس کو نہیں ہے. امام صاحب بھی سن رہے ہیں, ان کی صورت بھی گڑبڑا رہی ہے, کبھی انا اعطینا پڑھ رہے, کل و اللہ پڑھ رہے, کیا پڑھوں, اور نماز کے بعد گھور کے دیکھ رہے ہیں اس کو کہاں سے آواز آئی. وہ بھی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, جیب موبائل بھی جیب میں ڈالا, کوئی چھینتا تو نہیں میرے سے, بہت مہنگا ہے. آج ہر مسجد کے اندر میوزک بج رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آدمی رکھ رہا ہے کہ جو میوزک ہے اس کے اندر, اور اس کا استعمال میوزک کے لیے کتنا ہو رہا ہے. کتنے موبائل والے ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, 1000 اس میں گانے ڈال کے دو ہم کو, وہ بھی بےچارا لے رہا ہے, ایک دو کے دو دو, میرے پاس 2000 ہیں, کتنا خرچ آئے گا, تھوڑا سا زیادہ ہوگا, 50% ڈسکاؤنٹ ڈال کے دے رہا ہوں اس میں, فری میں بونس. اتنے گانے کے سلیکٹ کرنا مشکل. لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں بھی, مسلمان پردے والی کالج کی کئی ایسے موبائل کی شاپ والے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ لڑکیاں آتی ہیں پردے والی اور ہم سے ایسی چیزیں مانگتی جو ہم نہیں دے سکتے. بتائیے, یہ بھی حیا ہی اگر عام ہو جائے. اب ماں باپ نے پردہ پہنا ہے نا اس کو, اس نے تھوڑی اپنے دل سے لیا ہے. تو یہ معاشرہ اگر ہمارا ہوگا بتائیے کیا ہوگا. آج میوزک عام ہو چکی ہے, چاہے عید ہو, چاہے کچھ بھی ہو, 12 ربیع الاول ہو, شادی ہو, نکاح وغیرہ میں آپ دیکھیے گانے والیوں کو بلانا آج عام ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, پہلے بہت کم ہوتا تھا. اسے کوئی بہت ہی زیادہ بے حیا قسم کا آدمی ہوگا, وہ کسی کو بلا کے ناچ گانے وغیرہ کروایا کرتا تھا, ورنہ گھر کے گھر میں عورتیں کر لیا کرتی تھی, بوڑھی نانی بیٹھ کے کچھ 2-4 گیت گا لیتی تھی, اور اس کے ساتھ میں دوسری عورتیں بھی آواز ملاتی تھی اس کی. آج پروفیشنلز کو بلایا جا رہا ہے, پورے آرکیسٹرا بلائے جا رہے ہیں, پوری بستی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں, گانا تو گانا, بعض اوقات ناچنے والیاں بھی آ رہی ہیں, اور ہر بستی میں ہو رہا ہے, ہر بستی میں ہو رہا ہے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. میوزک عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیکون فی آخر الزمان خصف و قذف و مسخ. آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ عذاب آئے گا. کیسا عذاب آئے گا؟ خصف ہوگا, اور قذف ہوگا, اور مسخ ہوگا. خصف ہوگا زمین دھسے گی, اور قذف ہوگا آسمان سے پتھر برسیں گے, مسخ ہوگا چہرے بگڑ جائیں گے. یہ عذاب آئیں گے. کب آئیں گے؟ صحابہ نے پوچھا, ومتى ذلك یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کب ہوگا ایسا؟ آپ نے فرمایا, اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. آپ نے فرمایا کہ جب موسیقی کے آلات, میوزیکل انسٹرومینٹس, موسیقی کے آلات جب ظاہر ہو جائیں, جب قینات گانے والی, قینات گانے والیاں جب ظاہر ہو جائیں, اور موسیقی کے آلات جب عام ہو جائیں, اور شرابیں حلال کر لی جائیں, تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ اس وقت میں یہ عذاب آئیں گے. تو بعد کے زمانے میں یہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی سے ہم کو بتا دیا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیزس کے میریکل ہیں, فلاں کی یہ پروفیسیز ہیں. یہ دیکھیے ساری پروفیسیز ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, اور آپ نے امت کو بتایا, یہ بھی آپ کے معجزات میں سے, آپ کے نبی ہونے کی علامات میں سے, کیسا ہوگا. آپ بہت پیچھے جانے کی بجائے آپ دیکھیے آج سے 50 سال پہلے کہاں ہوتا تھا یہ, لیکن آج اتنا زیادہ عام موسیقی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی عام نہیں تھی. اس حدیث کو امام الطبرانی اور ترمذی اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے بھی، ابو داؤد اور بخاری میں بھی اس کا ٹکڑا موجود ہے. تو یہ روایت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے قریب موسیقی عام ہوگی، گانے والی عام ہوگی، اور اس میں ٹکڑا جو ہے شراب کے بارے میں بھی کہ شراب حلال کر لی جائے گی، یہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا. نمبر چار، بے پردگی عام ہونا اور ایسے فیشن نکلنا کہ عورتیں اپنے جسم کا بعض حصہ چھپائیں تو بعض ظاہر بھی کریں. پہلے ایسا نہیں تھا. آپ دیکھیں پہلے مغربی تہذیب میں ایسا نہیں تھا، ویسٹ میں ایسا نہیں تھا. آج سے آپ انگریزوں کا پچھلا زمانہ دیکھیں، 100 سال پہلے جائیے آپ، وہاں عورتیں ایک دم اپنے آپ کو چھپانے والے لباس پہنتی تھی، سر بھی ڈھانپتی تھی بہت ساری عورتیں، اس کو کھلا رکھنا برا سمجھتی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں گے، آج غیر مسلم تو ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے لیے تو کوئی شریعت نہیں ہے. مسلمان عورتوں کا آپ حال دیکھیے، ان کے لباس آپ سوچیں کیسا پہنتی ہے. ایک آدمی بازار میں نکلنا اس کے مشکل ہے. مسلمان عورتیں بے پردگی عام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صنفان ارہما، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں لیکن اب تک میں نے ان کو دیکھا نہیں، یعنی میرے بعد وہ لوگ ظاہر ہوں گے. لم ارہما، جو لوگ کہتے ہیں نا حاضر ناظر، وہ یہ بھی دیکھیں آپ نے، لم ارہما، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا. قوم معہم صیات کاذناب البقر، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح ہنٹر چابک ہوں گے. یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ان پر ظلم کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو مار پیٹ کے لوگوں سے کام کروائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہنٹر اور چابک ہوں گے. یہ ظالم حاکموں کی طرف اشارہ ہے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو اگرچہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. پہننے کے باوجود ان کے جسم پر کپڑا ہوگا لیکن وہ کپڑا ان کو واقعی چھپانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جسم کے حصے ظاہر بھی ہوں گے. تو پہنی ہوئی بھی ہوں گی لیکن برہنا بھی ہوں گی. مومیلات مائلات، وہ دوسروں کو حرام کی طرف، برائیوں کی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی، اور خود بھی ان کا میلان گناہ اور برائی اور گمراہی اور بے حیائی کی طرف ہوگا. مومیلات، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی گناہوں کی طرف، گمراہی کی طرف، بے حیائی کی طرف. مائلات، خود بھی بے حیائی اور گناہوں کی طرف مائل ہے، تو دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف مائل کریں گی اور خود بھی بے حیائی کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر بختی اونٹوں کی مائل کوہانوں کی طرح ہوں گے. اونٹ کو آپ نے دیکھا، اس کی پیٹ جو ہے اونچائی اس کی ہوتی ہے اور تھوڑی اس میں جو ہے ٹیڑھا پن ایسا ہو، تو ان کا ہیئر سٹائل ایسا ہوگا. یہ کچھ سالوں پہلے ظاہر ہو چکا ہے، یہ پرانا فیشن ہے، اس کو کئی سال ہو گئے، 50 سے زیادہ سال ہو گئے میں سمجھتا ہوں، کہ عورتیں پچھلے زمانے میں آپ دیکھیے ایسا بال، اتنے بڑے بڑے بال کرتی تھیں اور ٹیڑھا اس کو کرتی تھی. تو یہ سر، ان کے بال جو ہیں ایسے ہوں گے. طرح سے آپ نے فرمایا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها، وہ جنت میں نہیں جائیں گی. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی دور سے ان محسوس ہوتی ہے. جنت کی خوشبو کے لیے جنت میں جا کے نہیں، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، جو جتنی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے. تو جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی دور رہیں گی جنت سے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. کون؟ ایسی عورتیں جو پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی برہنہ ہوگی. قیامت کے قریب ایسا ہوگا. آج ایک دو تین نہیں، آج عام حال ہی ہے. اس کی صورتیں کیا ہیں؟ لباس پہنا ہے لیکن اتنا پہنا ہوا ہے کہ چھوٹا لباس ہے، ٹی شرٹ ہے لیکن اوپر تک ہے، اور اسکرٹ ہے اس کے ساتھ میں گھٹنوں سے بھی اوپر ہے. ایسا لباس بھی اس میں آتا ہے جو ادھورا لباس ہو. اس میں ایسا بھی لباس آتا ہے جو اتنا تنگ ہو کہ جسم کے حصے سے دکھائی دے، کہ پورا جسم سے چپکا ہوا لباس. یہ بھی پہنے ہوئے ہونے کے باوجود نہیں پہننے کی طرح ہے کہ جسم کی پورے جو ہے اس کی ساری ساخت اس کی دکھائی دے رہی ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ لباس ایسا ہو، اتنا پتلا ہو کہ جسم اندر کا دکھائی دے. یہ بھی صورت اس میں آتی کہ پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں پہنی ہوئی ہے. یہ تینوں صورتیں علماء نے ذکر کی ہے، ادھورا لباس، ایک دم تنگ لباس اور ایسا لباس کہ جس کے پار دکھائی دیتا ہو. یہ آج سبھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں, آج یہ ساری صورتیں موجود ہیں, عام طور سے یہ چیز موجود ہے. فیشن کے نام پر ادھورے کپڑے پہننا شوق اور فخر کی چیز بنی ہوئی ہے. بہت بیچاری کوئی اپنے آپ کو ڈھانک ڈھانک کے جاتی اگر کہیں باہر تو بیچاری پرانے زمانے کی ہی ہے, بلکہ اس کو پنجرا سمجھا جا رہا ہے آج. بلکہ عورت کے لیبریشن کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس پنجرے سے نکالنا ہے, پردے سے. کیوں نکالنا ہے؟ تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کو, اس کی خوبصورتی کو ایکسپلوئٹ کریں اس کو. ان کو اپنے نفس کی تسکین ملنے والی ہے. تو عورت کی آزادی کے نام پر اپنے نفس کی آزادی کی لذت اٹھانے کے لیے لوگ عورت کو پردے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. بڑی بے وقوف اور نادان ہے وہ مسلمان عورت جو اس دھوکے میں آ کر پردے سے باہر نکل کر فیشن کے نام پر اپنی زینت کو بیچنا شروع کرے مفت میں. شرم آنا چاہیے اس کو. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو قیامت کے قریب بے پردگی عام ہو جائے گی. نمبر 5, کالا خضاب استعمال کرنا. مردوں میں یہ عام طور سے ہوگا. آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یکون فی آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد کحواصل الطیر لا یریحون رائحة الجنہ. ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کالا خضاب کریں گے ویسے ہی جیسے پرندوں کے پیٹ ہوتے ہیں. کبوتر وغیرہ کو آپ دیکھیں, چڑیا وغیرہ کو آپ دیکھیں, کالا بدن جن کا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ جیسے پرندوں کے پیٹ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ کالا خضاب کریں گے, داڑھی ہو یا بال ہو یا جو بھی ہو. لا یریحون رائحة الجنہ, ان کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. تو کالا خضاب کرنا, کوئی آدمی کہے اب میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی اور بال سفید ہو رہے ہیں تو میں کیا کروں, 40 سال تو کوئی عمر ہوتی ہے, اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, خضاب کر رہا ہوں کالا. کیوں؟ تاکہ جوان دیکھوں. تو کالا خضاب کرنا جائز ہے؟ نہیں, چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو. اگر کسی کے 30 سال میں اگر بال سفید ہونے لگے تو وہ بال کالے کریں, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنے عیب کو چھپا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, خاص طور سے وہ جو رشتہ دیکھ رہا ہے. کیسا لگے گا اس کو اگر شادی کے دن اس کی بیوی ویگ نکال کے رکھے اور پوری گنجی, اور یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کو معلوم ہے تمہارے بال سفید تھے, میرے تو بال ہی نہیں ہے, تو تم نے دھوکہ دیا چھوٹا, میں نے دیا بڑا. آپ بولو کیا بولتے, بولے پہلے بتانا تھا نا, آپ بھی تو پہلے بتانا تھا, آپ نے چھپایا ہم نے بھی چھپایا. چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوہر کے بولنے کے باوجود ایک عورت اپنی بیٹی کے سلسلے میں اس کے شوہر نے کہا کہ بال جوڑ لے, آپ کے پاس آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا میری بیٹی بال جوڑ سکتی ہے, اس کی بیماری سے بال جھڑ گئے. آپ نے کہا نہیں, شوہر کی اجازت کے باوجود نہیں, اسلام میں یہ نہیں ہے. وہ اس کی جو عورت سر کھلا رکھے گی اس کو یہ ٹینشن ہے نا, جس عورت کے سر پہ دوپٹہ ہو اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے. تو بے پردگی کی وجہ سے مصیبت پیدا ہوئی ہے. تو بہرحال, تو کالا خضاب کرنا جائز ہے؟ نہیں. عورتیں بھی بعض اوقات کرتی ہیں شوہر کا دل اپنے پاس جوڑے رکھنے کے لیے. وہ کوئی گھوڑا نہیں ہے آپ اس کو کھونٹے سے باندھ کے رکھیں, کتنی بھی خوبصورت بیویوں ہو سکتا ہے اس کا پاؤں پھسل جائے, آفس میں, بس اسٹاپ پہ, کہیں بھی. عورت اپنے اخلاق سے اپنے شوہر کو جوڑ کے رکھے, حسن سے نہیں. حسن آج ہے کل نہیں ہے, بوڑھی نہیں ہوگی تو بوڑھی ہو جائے گی, خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اخلاق سے اس کو باندھ کے رکھے, خدمت سے باندھ کے رکھے, دین سے باندھ کے رکھے, اللہ کے ڈر سے اس کو باندھ کے رکھے. تو آخری زمانے میں لوگ کالا خضاب کرنے لگیں گے اور یہ عام ہوگا اور اس کی برائی ختم ہو جائے گی, یعنی لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی نکل جائے گی, وہ فیشن کے نام پر کالا خضاب کرنا اچھا سمجھنے لگیں گے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے, شیخ الالبانی نے سیل جامع میں اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے چھٹی علامت یہ ہے کہ ہلال بڑا دکھائی دینے لگے گا, اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم کبھی نہ کبھی اس کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اقتراب الساعۃ انتفاخ الاہل. قیامت کی علامات میں سے, قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہلال, پہلا چاند پھول جائے گا. انتفاق کا مطلب ہوتا ہے بڑا دکھائی دینا, پھول جانا. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. دوسری روایت جو امام طبرانی ہی نے روایت کی ہے لیکن وہ صغیر میں ہے، اوسط میں ہے، آپ نے فرمایا من اقتراب الساعة ان یرى الہلال قبلا فیقال للیلتین، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ چاند جلد دکھائی دے گا، لیٹ نہیں، یعنی اپنے ٹائم پہ دکھائی دے گا، لیکن لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ دو رات پرانا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ دو رات پرانا ہے، آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کہ یہ چاند آج کا نہیں ہے، یہ ہلال کب کا ہے، یہ دو دن کا دکھ رہا ہے، حالانکہ دکھا دے نا، کل نہیں دکھا تھا، بادل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ کیا بولتے ہیں، تھوڑا سا بڑا دکھ رہا نا چاند، ہاں یہ دو دن کا دکھتا ہے۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے، دیکھیے کب بولی ہوئی حدیث ہے، آج کسی مولوی نے تھوڑی بھی لکھ کے رکھی ہے، یہ 1500 سال پہلے کئی بات ہے کہ چاند دکھائی دے گا لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ دو رات والا چاند دکھتا ہے، لیلیلتین، اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الاوسط میں، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ مسجدوں کو خوب سجانے کی فکر لوگ کرنے لگیں گے، مسجدیں مزین ہوگی، مسجدوں میں نقش و نگار، بیل بوٹے، ڈیزائننگ، ایک دم اس کا کنسٹرکشن ہائی فائی کرنے کی کوشش کریں گے، مسجدوں کی تزئین کی لوگ بہت فکر کریں گے، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ مسجد کا ماحول دینی بنانے سے زیادہ مسجد کی رونق کی لوگ فکر کرنے لگیں گے، اس کی عمارت کی، مسجد کو اعمال سے معمور کرنے کی بجائے مسجدوں کی تعمیر کی زیادہ فکر کریں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، امام البخاری نے اس کو تعلیقا روایت کیا اور ابو داؤد اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لتزخرفنها، ان قریب ایسا ہوگا یقینا تم مسجدوں کو نقش نگار کے ذریعے سے، بیل بوٹوں کے ذریعے سے تم اس میں نقش نگاری کرنے لگو گے، ڈیزائننگ اس میں کرنے لگو گے، کیسے، کما زخرفت اللہ، ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا، ڈیزائن، یہ پھول، نقش و نگاری، سونے کا پانی، یہ وہ سب اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں، یہ مسجدوں کی ڈیزائننگ اور ان کے اندر نقش و نگاری کرنا یہ عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے سیدھی سادھی مسجد نبوی کیسی تھی، ڈیزائن تھی کچھ اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، چھت بھی ڈھنگ کی نہیں تھی، اوپر لکڑیاں ڈالی ہوئی تھی پیڑ کی، کھجوروں کی، اور تھوڑی سی چھال وغیرہ اس پہ ڈالی ہوئی تھی، اتنا ادھورا ادھوری چھت وہ تھی کہ اوپر سے جب بارش ہوتی تھی تو مسجد میں بارش کا پانی ہو جاتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامات جب بتائی تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا فلاں رات میں آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سجدہ کیا، آپ نے تو پیشانی اور ناک پر مٹی تھی، کیچڑ لگا ہوا تھا، مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، ایسی مسجد تھی۔ آج مسجدیں عالی شان ہیں لیکن اسلام کی شان زندگی میں نہیں ہے، نماز میں شان نہیں ہے، نماز میں بھی آدمی کا دھیان دنیا بھر میں لگا ہوا ہے، نمازوں میں جان نہیں ہے۔ تو مسجدیں سجانا، ان کی بناوٹ کی فکر کرنا، بلکہ کمپٹیشن کرنا، ان کی مسجدیں کو ایسی بنی ہوئی اپنی اس سے اور ٹاپ ہونا چاہیے، تو یہ جو کمپٹیشن ہے یہ بھی آج عام ہو گیا کہ مسجد کی صرف رونق کی آدمی فکر کرنے لگے، مسجد میں اعمال کی فکر کم ہو جائے گی۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں تم انقریب ایسا کرو گے جیسا یہود نصارہ نے کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم فالدمار علیکم، جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مسجدوں میں بیل بوٹے، ڈیزائننگ، پھول ویل، نقش نگار کرنے لگ جاؤ، اور وحلیتم مصاحفکم، جب اپنے مصحف کو تم اس کے اوپر بھی سونے اور چاندی سے تم ڈیزائننگ کرنے لگ جاؤ، حلیتم، حلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کرنا، چاہے وہ سونے سے ہو، حلیہ، اس کو زینت دینا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن لکھا اس نے سونے کے پانی سے لکھا، کون بولا تو اس کو کرنے کو ایسا، یہ تکلف ہے، یہ اسراف ہے، یہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، فتوحات ہوئی اسلام میں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو قرآن کو کوئی لکھ رہا سونے کے پانی سے لکھ رہا ہے، یہ کون، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تم اسی سونے کو صدقہ کرتا غربا فقرا پر تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے سیاہی کافی ہے، اللہ نے کہا کہ سیاہی مداد تو یعنی مداد جو ہے سیاہی کافی ہوگی آپ کے لیے پڑھنے کے لیے، وہ چمکنے کے لیے ہے، اس سے دل میں نور پیدا ہوگا ایمان کا نہیں، گھر کا اندھیرا جائے گا نہیں. تو جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مسجدوں کو سجانے لگو، مسجدوں کی سجاوٹ کرنے لگو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مصحف کو، قرآن کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، تو مصحف کے اندر ڈیزائننگ کرنے لگ جاؤ اور اس کو سونے چاندی سے لکھنے لگ جاؤ، فالدمار علیکم، تب تم پر بربادی آئے گی، تم پر بربادی ہے اس وقت میں، یعنی تمہاری بربادی کا وقت آ گیا سمجھ لو. یہ بھی ایک علامت ہے، اس کو حکیم الترمذی نے نوادر الاصول میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مسجدوں کو سجایا جائے گا. اور آج دیکھیے مسجدوں کے اوپر بہت ساری راتوں میں بھی، اندر تو ہے ہی ہے، باہر بھی آپ دیکھیں گے ڈیزائننگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، کیسی لائٹنگ ہو رہی ہے، ہرے نیلے پیلے لائٹ، کون بتایا آپ کو یہ کرنے کے لیے؟ اسلام میں ساری چیزیں نہیں ہیں. آٹھویں چیز، ماں باپ سے بدسلوکی، ایسی بدسلوکی کہ جیسے آدمی اپنے نوکر اور اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے. پہلے ایسے تھا نہیں، گھر کے دیکھیے پانچ سے پچاس سال پہلے گھر کا بڑا آتا تھا تو بہویں بالکل ٹھڑر جاتی تھی اور بچے تھوڑے سے ادب ادب ہو جاتے تھے، تعظیم اور عزت احترام ہوتا تھا. آج وہ چیز ختم ہو چکی ہے. تو ماں باپ کے سلسلے میں ادب ختم ہو جائے گا اور ان کی حیثیت غلام جیسی ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ولدت الامۃ ربتها، جب عورت کے پیٹ سے اس کی مالکین پیدا ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ ربها یعنی اس کا مالک پیدا ہو جائے، فذلک من اشراطها، تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. یعنی ماں کے پیٹ سے بیٹی یا بیٹا، دونوں روایتیں آئی ہیں، بیٹی یا بیٹا مالک بن کے پیدا ہو اس کا، یہ غلام بن جائے ماں، ہے کہ نہیں؟ آج ایسا، آج ماں کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے گھر کی نوکرانی ہوتی ہے. وہ اس کی جین پینٹ دھوئے گی، وہ اس کے لیے چکی پیسے گی، کھانا پکائے گی، اور اس کا سارا صفائی کرے گی، سب کرے گی اس کے، اور اس کے اوپر بونس کیا، اس کی باتیں بھی سنیں گی، بدتمیزی بھی برداشت کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی اس کی برداشت کریں گے. ماں کی حیثیت نوکرانی جیسی ہو جائے گی. بیٹی پڑھ رہی ہے اور بے حیائی میں آگے بڑھ رہی ہے، کالج جاتی ہے، بہت تھکے آتی ہے، آتے ہی ایک سینڈل ادھر اتنی اونچی اور دوسری صوفے پہ، اور آ کے سیدھا سو جاتی اوندھی بستر پہ، اور ماں بیچاری اس کے لیے ناشتہ واشتہ بنا کے لاتی ہے، اور بیٹی سے کہتی بیٹا ناشتہ کر لے، رکھ دو ٹیبل پہ، کیسی طبیعت ہے بیٹا، کیا ہوا، کچھ ہوا، مجھ کو ڈسٹرب مت کرو. آج یہ حال ہے، بیٹیاں ہوں یا بیٹا، بیٹا تو دو قدم آگے اس سے، بیٹا تو اس کو تو گھر کی معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں زخم ہے، اس کی پینٹ دھوتے دھوتے کچھ لگ گیا اس کے ہاتھ میں، اس کو کا خبر بھی نہیں ہے اس کو کہ کیا ہوا، ذرا وقت بھی نہیں ہے پوچھنے کے لیے کہ ہاتھ میں کیا ہوا، پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن اس کو اتنا بزی ہے، اس کو کالج جانا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جانا ہے، نہیں، اس کو کالج جانا ہے تاکہ دوستوں کے ساتھ وہ فلم دیکھنے جا رہا ہے آج، اور وہاں سے جانا کہیں اور، رات میں دوڑتے دوڑتے جا رہا ہے، بیٹا ذرا سن لے، میں جا رہا ہوں ابھی، مجھ کو بہت دیر ہو گئی ہے، کیوں، دس بجے اٹھائے ہیں، اب جا رہا ہے، اب ماں بتانا تھا اس کو، بیٹا کچھ دوائی تو لیتے آ میرے لیے، آتے آتے دیر صحیح صحیح، لیکن لا تو صحیح، گھر میں کوئی نہیں ہے، کیوں، باپ مر چکا ہے، وہ تھا جب لاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے، اس کو اتنا ٹائم بزی. تو باپ کے دور میں اولاد ماں باپ کے لیے مالک جیسے بن جائیں گے، وہ غلام ہو جائیں گے. یہ حالت قیامت کے قریب ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عورت اپنی مالکین یا اپنے مالک کو جنم دے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اس کو امام ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے نویں علامت اس میں یہ ہے کہ تجارتیں بڑھ جائیں گی، بزنس عام ہو جائے گا، پیسہ بڑھ جائے گا مارکیٹ میں، تجارت اور پیسہ عام ہو جائے گا، بزنس دنیا میں عام ہو جائے گا. آج دیکھیے بزنس کتنا عام ہو چکا ہے، انٹرنیشنل بزنس ہے, آدمی انڈیا کا ہے لیکن کہاں کہاں بزنس کر رہا ہے, یہاں بھیج رہا, وہاں سے لا رہا, یہاں سے بھیج رہا, انگلینڈ سے لا رہا, امریکہ میں بیچ رہا ہے, بزنس عام ہو گیا ہے, وہاں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں, یہاں کا جاب کرنے والا وہاں سے کنیکٹ کر کے اپنا بزنس چلا رہا ہے, پیمنٹ وہاں سے آ رہی ہے, کام یہاں سے ہو رہا ہے, مالک وہاں ہے, کام کرنے والا ادھر ہے, دنیا ایک دم چھوٹی ہو جائے گی, بزنس عام ہو جائے گا, چھوٹا چھوٹا آدمی بھی بڑے بڑے بزنس کرنے لگے گا, یہاں سے اس کو لون ملے گا, پیسہ بڑھ جائے گا. کتنا پیسہ چاہیے؟ قیامت کے قریب پیسہ عام ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیے بینک گھر تک آتی ہے, ہم کو معلوم آپ کو اتنا اتنا ہماری یہ اسکیم ہے, پیسہ چاہیے آپ کو, میرے کو تو کوئی رشتے دار کبھی پوچھا نہیں, تم کیوں پوچھ رہے بھائی, سسرال والے ہیں کیا آپ؟ نہ جان نہ پہچان, کچھ نہیں, فون آ رہا ہے, نمبر کون دیا؟ ہم لوگ معلوم کیا آپ نے, آپ بات تو سنیے, ارے بھائی مجھ کو نہیں کرنا ہے, ایک بات تو سنیے, بینک والے پیسہ دینے کے لیے بےتاب ہیں, اتنا پیسہ, آپ کیوں آتے ہیں, ہم آپ کے گھر پہ آ جائیں گے, ایسے بھی لوگ ہیں, کیونکہ اس کو معلوم اس کا بزنس اچھا چلتا ہے تو اس کو دیں گے تو اپنے کو انٹرسٹ زیادہ ملے گا, تو دینے والے لوگ آج پیدا ہو گئے ہیں, لیکن وہ دیں گے کیسا, دیں گے چمچے سے, لیں گے بکٹ سے آپ سے, ویسا بھی ہے, وہ بعد میں معلوم پڑتا کہ ہو رہا کیا ہے, کتنا بولا تھا میں بعد میں معلوم پڑتا, تو پیسہ عام ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعه ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجاره, قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مال عام ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, مال عام ہوگا بڑھ جائے گا, اور وتفشو التجاره, اور تجارت عام ہو جائے گی بڑھ جائے گی. یفشو فشا کا مطلب ہوتا ہے عام ہونا, کھل کے سامنے آنا. اب دیکھیے کتنی کمپنیاں ہیں جو انڈیا میں انویسٹ کر رہی ہیں اور کتنے ملکوں میں کر رہی ہیں, یہاں کی کمپنی وہاں, وہاں کی کمپنی یہاں, اتنا پیسہ اور تجارت بڑھ رہی ہے, بزنس عام ہو رہا ہے اتنا زیادہ. تو یہ قیامت کے قرب کی علامات میں سے ہے. آپ اسی شہر کو دیکھ لیجئے, کچھ سالوں پہلے کیا حال تھا, لیکن آج دیکھیے ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ ہیں, غریبوں کی مشکل ہو گئی, اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے, ایسا حال ہو جاتا ہے. بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے شہر اتنے ڈیولپ ہو رہے ہیں, زمینیں مہنگی ہو گئی, کیوں؟ پرانی کمپنی یہاں پہ آ رہی ہے, یہاں پر بزنس شروع ہونے والا ہے, اتنا عام تجارت ہوگی. قیامت کی علامات میں سے یہ ہے, اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے بازار نزدیک ہو جائیں گے, بازار نزدیک ہو جائیں گے کئی اعتبار سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. امام احمد نے اس کو صحیح حدیث میں ہے. کیا فرمایا؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں, فتنے ظاہر ہوں گے, اور وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ, اور جھوٹ پھیل جائے گا, جھوٹ عام ہوگا. اس میں ایک فیس بک وغیرہ بھی ہے, کوئی بھی آدمی کچھ بھی تصویر بنا کے فیس بک پہ ڈال سکتا ہے, جھوٹ, کچھ نہیں کیا تو بھی کل میں پارٹی میں گیا تھا, ایسا ہوا, میں نے بہت مزہ کیا, کیوں؟ اس لیے کہ دوست لوگ کر رہے ہیں نا سب, تو میں نہیں کر رہا تو میں غریب ہو گیا, میں بیوقوف ہو گیا, تو یہ بھی جھوٹی باتیں ڈال رہا ہے. تو جھوٹ عام ہو جائے گا. سیاسی سطح پر بھی آپ دیکھیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ایک شخصیات کے اسلام کے بارے میں آپ دیکھیں, اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ عام, میڈیا کا استعمال کر کے جھوٹ دنیا بھر میں عام ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے, جھوٹ, جھوٹ کی کثرت ہوگی. بزنس میں آپ دیکھیے جھوٹ نہیں بولنے والا, بھائی آپ مسجد میں بیٹھا کرو, آپ ہمارے یہاں جاب مت کرو. کیوں؟ آپ جھوٹ نہیں بولتے. بولے جھوٹ نہیں بولتے تو بولے یہاں جھوٹ کے بغیر کوئی چیز بکتی ہے نہیں. تو کوئی آدمی جا کے اگر انٹرویو میں بولے آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, تو میرے اندر یہ چیزیں, میں امانت دار ہوں, میں سچ بولتا ہوں, کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بہت بولے جھوٹ نہیں بولتا ہے, کبھی فون آیا اور میں بولوں تو اس کو میں یہاں نہیں ہوں تو تو پکڑوائے گا مجھ کو, جا گھر پہ. نہیں چاہیے ایسا آدمی جو سچ بولنے والا, ہم کو جھوٹ بولنے والا چاہیے. ایسا آج عام دنیا میں چل رہا ہے, ایسا آدمی جاب پا رہا ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے, اور ایسا جھوٹ بول سکتا ہے کہ لوگ اس کو بولے اچھا ایسا بھی ہے کیا, یعنی اتنا پاورفل جھوٹ بولے جو لوگ سچ سمجھنے لگے. جھوٹ عام ہو جائے گا تجارت میں, زندگیوں میں, سیاست میں, جھوٹ عام ہو جائے گا. اور وتتقارب الاسواق, بازار قریب قریب ہو جائیں گے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, قافلے آتے تھے اور لاد کے اونٹ پر, گھوڑوں پر, بیل پہ. آج بھی گاؤں میں کچھ جائیے آپ, وہاں فلا دن بازار لگتا ہے, آج فلا جگہ بازار لگتا ہے, گائے بکری بھیڑ اور جو بھی لے کے لوگ چارہ پھل وغیرہ لے کے وہاں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں لوگ, خریدتے ہیں, پھر اپنے اپنے گاؤں گھر کو جاتے ہیں. لیکن آج آپ شہروں کا حال دیکھیے, بازار اور رہائش میں فرق نہیں ہے, اتنا قریب کہ اوپر بلڈنگ ہے نیچے دکان ہے. یہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا, پہلے تھا ایسا کہ میرا اوپر مکان ہے اور نیچے دکان ہے, نہیں آج ایسا ہو گیا ہے, بلکہ اتنا قریب, مال اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دنیا بھر کی ساری چیزیں خرید سکتا ہے, اتنا آسان, انٹرنیٹ سے آپ سارے بازار آپ کے سامنے ہیں, فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور آپ کو جو چیز خریدنا ہے آپ انٹرنیٹ سے ہی آرڈر کر لیا, آپ کے پاس آ گئی, بازار اتنا نزدیک ہو گیا ہے, آپ کے ہوم ڈلیوری آپ کو گھر پہ لا کے دے گا, اتنا قریب, ایک مال کے بازو دوسرا, ایک دکان کے بازو دوسری دکان, آپ دیکھیے موبائل کی دکانیں پوری لائن سے, کاغذ کی دکانیں پوری لائن سے, کتابوں کی دکانیں پوری لائن سے, اتنا بڑا بازار کہ رہائش کی جگہوں میں اور بازاروں میں فرق نہیں رہا, ہر جگہ بازار ہے, بلکہ بازاروں میں گھر ہے اب, پہلے بستیوں میں بازار ہوا کرتے تھے, اب بازاروں میں بستیاں ہیں, یہ حال آج ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ تتقارب الاسواق, بازار نزدیک نزدیک ہو جائیں گے, اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے قیام گیارہویں علامت, قیامت کی علامات میں سے سود عام ہو جائے گا, سود پھیل جائے گا, بستی بستی گھر گھر ہر جگہ سود, سود عام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بین یدی ساعتی یدھر ربا, قیامت کے قریب ربا, قیامت سے پہلے پہلے ربا عام ہو جائے گی, ظاہر ہو جائے گی. یدھر میں دو معنی ہے, ایک ظاہرہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ظاہر ہونا, جیسے چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے, ایک دم عام ہو جائے. دو ظاہرہ کے معنی عربی زبان کی اگر آپ یعنی اس میں معنی دیکھیں تو اس میں ظاہرہ غلبے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے, سود معاشرے پر غالب آ جائے گا, معاشرے میں سود کا غلبہ ہوگا, کہیں نہ کہیں بزنس میں سود مجبور ہو جائے گا آدمی اس کے لیے, تو سود کا بول بالا ہوگا, سود کا غلبہ ہوگا کہ ہاں وہ گھٹیا ہے, اللہ کے ہاں اہل ایمان کے نزدیک گھٹیا ہے وہ, لیکن سماج بگڑ جائے گا تو سود اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور زندگی میں سود سما جائے گا, کہیں نہ کہیں آدمی سود میں پھنسا ہوا نظر آئے گا. تو آپ فرماتے ہیں بین یدی ساعتی یدھر ربا, پچھلے زمانوں میں بھی لوگ سود لین دین ہوتا تھا لیکن وہ معاشرے پر غالب نہیں تھا, دنیا بھر میں آج سود ہے, ایک ملک دوسرے ملک کو سود پر پیسہ دے رہا ہے, بینکس اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ سود پر لین دین ہو رہا ہے, یہاں تک کہ بزنس کرنے والے کو بھی اس میں مجبوراً پھنسنا پڑ رہا ہے, سود عام ہو جائے گا. ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ, اخبار کھولی اس میں ایڈورٹیزمنٹ, آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کریے اس پر پہلے اوپر جو ہے ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے کہ سود کے, تو سود عام ہو جائے گا, سود کا ڈر اور اس کی برائی ذہنوں سے نکل جائے گی. بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے لگیں گے ایسے ملک میں رہتے کرنا پڑے گا نا, آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں, آپ دیکھیے اتنی بڑی بڑی داڑھی, سر پہ اتنی بڑی ٹوپی اور جیب میں ڈگری, اور ان کا اپنا کہنا کیا ہے, چلتا ہے ہم کیا ہیں دارالحرب میں, دارالحرب میں ہی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, اس طرح کی کوئی بات صحیح نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ سود حلال بھی کر دیتے ہیں فتویٰ دے کر, تو اتنا غالب سماج پر سود آ جائے گا. تو یہ طبرانی کی روایت ہے جس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. بارہ قلم ظاہر ہوگا, پین قلم کا ظہور ہوگا, یہ اس زمانے میں کئی بھی بات ہے جب لکھنے کے لیے لوگوں کے پاس مشکل سے کاغذ قلم ہوا کرتا تھا, لیکن آج آپ دیکھیے قلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ یوز اینڈ تھرو, ایسے قلم پہلے سوچتے تھے ہم لوگ بچپن میں, ایسے قلم ایک آدمی پین لیتا تھا تو کئی سال تک چلاتا تھا, اس کو ٹوٹ گیا تو اس کو بہت دکھ ہوتا تھا, ایسے قلم استعمال کرتے تھے. آپ سوچیے قلم بہت سنبھال کے لوگ استعمال کرتے تھے, یہ میرا پین ہے, ایسا آدمی استعمال کرتا تھا. آج ایک روپے میں دو پین, یہ زمانہ ہے, آدمی پین لے رہا دکان میں دے رہا ہے تو اس کو پورا بنڈل بنا کے دے رہا ہے, اتنے لوگ پندرہ پین کتنے روپے میں, دس روپے میں, اتنا عام پین کہ استعمال کرو پھینک دو اس کے بعد. اس میں پہلے یہ کیا ریفل اس کی چینج کرتے تھے لوگ, اس کی نب چینج کرتے تھے, اب کیا ہو رہا ہے, اب اس کو بولے کھلتا کہاں سے, کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, لکھو پھینکو, اور پھینکنے کا پین کو دوسرا اس سے سستا ہے, اتنا سستا ہے آپ رکھ کے کرو گے کیا اس کو, آج دیکھیے پروڈکشن پین کا اتنا ہوا آج سے پہلے کبھی اتنا ہوا تھا نہیں, اور یعنی قلم اتنا عام ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكْفُرَ التُّجَّارُ وَيَظْهَرُ الْقَلَمُ. اس کو امام احمد اور ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا اور الفاظ انہی کے ہیں, کہا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی علامت ہے کہ تاجر بڑھ جائیں گے. پچھلی حدیث میں آپ نے سنا تجارت بڑھ جائے گی, تو اس حدیث میں کہ تاجر بڑھ جائیں گے بزنس کرنے, ہر ایک کا ذہن آئے گا میں چھوٹا ہی سے لیکن بزنس کروں گا, تاجر بڑھ جائیں گے. اور وَيَظْهَرُ الْقَلَمُ, اور قلم کیا ہو جائے گا, ظاہر ہو جائے گا, قلم عام ہو جائے گا, پین عام ہو جائے گا. تو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اسی طرح سے اگرچہ قلم ظاہر ہوگا اور عام ہوگا لیکن قلم کیا اعتبار سے ہوگا, دنیا دنیا دنیا, دین کا علم اٹھا لیا جائے گا. لوگوں کی زندگیوں میں دنیا کا علم تو آئے گا لیکن دین کا علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایک طرف دنیاوی اعتبار سے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے لیکن دینی اعتبار سے بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوں گے, اچھے اچھے کو واقعی قرآن و حدیث معلوم نہیں ہوگا. اتنا زیادہ علم کا معاملہ یعنی اتنا قہر پڑ جائے گا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی, اچھا عالم بھی ہے, اس کو جا کے پوچھے اس بارے میں کوئی دلیل ہے کہ تو کہے گا باپ کی دلیل ہے کہ نہیں. آج ہے نا حال یہ کہ ایک عالم کو بھی آپ پوچھئے جو مدرسے میں پڑھا ہے, اس کو بھی آپ جا کے دین کی بنیادی باتیں پوچھ لیں کہ فلاں چیز کی دلیل قرآن سنت سے ملتی ہے, تو اس کو نہیں معلوم ہے. کیوں؟ اس نے کبھی مناظرہ نہیں کیا ہے تو اس کو کیا معلوم پڑے گا. علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ مناظرہ کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ آج یعنی بحث مباحثے کے لیے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. جوابی طور پر قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے, وہ اپنے لیے پڑھا جاتا ہے. ہاں فلاں آج بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں, اہل حدیث بڑھ رہے ہیں, ان کی ٹکر پر آج قرآن و حدیث پڑھی جائے, جہالت اس کا نام ہے. آپ کسی کی ٹکر پر اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے پڑھیے, دوسرے کی جواب دینے کے لیے مت پڑھیے. تو علم اٹھا لیا جائے گا اگرچہ قلم ظاہر ہوگا لیکن علم قرآن و سنت کا اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان من اشراط الساعات ان يرفع العلم ويكثر الجهل. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہوگی, جہالت بڑھ جائے گی, علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم واقعی کون سا ہے؟ علم وہ ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے. اصل علم یہ ہے العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للصفاهة يعني للإمام صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. کہ علم یہ ہے قال الله قال رسول الله قال الصحابة ما العلم نسبك للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ابن قیم کہتے ہیں علم یہ نہیں ہے کہ تو رسول اور امام کے بیچ میں یعنی فیصلے کے لیے بیٹھ جائے کہ دونوں میں سے کس کی بات صحیح, کس کی بات زیادہ پاورفل, امام کی یا رسول کی. یہ علم ہے؟ نہیں. دونوں میں سے ایک کو چننے کے لیے بیٹھے تو یہ علم ہے؟ نہیں. علم اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, صحابہ کی بات ہے. یہ علم عام نہیں ہوگا, یہ اٹھا لیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیے بہت سارے اچھے اچھے کو آپ پوچھیں اس بارے میں کوئی قرآن سنت کی دلیل ہے, نہیں معلوم. کیوں؟ پڑھے نہیں تو کیا معلوم. مدرسے میں کبھی پڑھے تھے اور شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے لیکن اس وقت میں چڑیا بنا رہا تھا, پیچھے شرارت کر رہا تھا, اس کو دھکا دے رہا تھا ساتھ میں بیٹھے ہوئے. اکثر ایسی بیٹھے چپ چاپ سننا پڑتا ہے تو سزا ملے گی. تو ایسے علم کے ساتھ کیا دین کا کام کرے گا آدمی؟ قرآن و سنت کا گہرا علم ہونا ضروری ہے. تو یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کیا ہوگی؟ عام ہوگی, جہالت عام ہو جائے گی. اسی لیے ایک حدیث میں اور بھی آیا کہ ایک ایک کر کے اللہ علماء اٹھاتا چلا جائے گا اور پھر لوگوں میں جاہل قسم کے لوگ بچ جائیں گے, جو ان کو لوگ ان کو فتویٰ پوچھیں گے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یقیسون الامور برائیہم, اپنی رائے سے قیاس کر کے فتوی دینا شروع کر دیں گے, شاید ایسا ہوگا, ہو سکتا ہے ایسا ہے, تو اس طرح سے فتوی دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے 14 نمبر, مردوں کی قلت ہوگی عورتیں بڑھیں گی. آج دیکھنے میں آ رہا ہے عام طور سے عمومی طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے, عورتیں بڑھیں گی اور مرد کم ہوں گے. کوئی آدمی کہے گا بھائی ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ابارشن کی برکت سے، ابارشن کی وجہ سے، کیونکہ یہاں لوگ بہت سینسیٹیو ہیں، ان کو بیٹی نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. باہر تو بھی تھوڑا چاہیے لیکن انڈیا میں بیٹی بالکل نہیں چاہیے. کیوں؟ بیٹی ہوئی تو پھر پیٹی تیار رکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے شادی کا خرچہ، اس کو پڑھانا لکھانا، اتنا کر کے پھر اس کی شادی میں اتنا بڑا دہیج دینا، ٹرک بھر کے سامان بھیجنا، ایڈوانس میں بھیجنا، کیونکہ عزت بھی نہیں جانا چاہیے لڑکے والوں کی، پہلے بھیجنا. یہ سارے خرافات کی وجہ سے آج معاشرے میں بیٹی غیر مطلوب چیز بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو. غیر مسلموں کا تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس تو کوئی قاعدہ نہیں ہے. مسلمان بیٹی کو پسند نہیں کرے شرم کی بات ہے. حالانکہ بیٹی اگر ایک سے زیادہ بیٹی اگر آدمی کو ہو جائے تو وہ جنت میں اس کو لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر پال پوس کے اس کو بڑا کرے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اس کے لیے، جہنم سے بچاؤ ہے. تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے. آدمی کا منہ ایک دم بالکل اتر جاتا ہے، بیٹی سنتے تھوڑی اس کو جگانا پڑتا ہے، سنو. سنے کہ نہیں؟ ہاں سنا میں نے سنا. اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں فیس بک پہ کیا ڈالوں. بیٹی تو اس کا پورا جو ہے وہ شیر خان کی تیاری میں تھا، یہ بیچاری بلی آ گئی. تو آج بہت سارے لوگ جو ہیں بیٹی کو عیب سمجھتے ہیں. وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. بلکہ واصلہ ابن اسقع صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کے برکت والا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو پہلے بیٹی دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری برکت والی نہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی اس کے یمن، یعنی اس عورت کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس کو اللہ پہلے بیٹی دے. تو عورت بھی ڈرتی، ایک بیٹی کے بعد دوسری ہوئی تو اس کی تو ڈیلیوری کا تکلیف تو الگ ہے، ساس کا ٹینشن پہلے اس کو ہوتا ہے، ساس سامنے ٹھہرتی، بیٹا کے بیٹی ہوتا دیکھیں، جیسے پروڈکشن اس کے ہاتھ میں، تو کیا پیدا کرتی دیکھتی میں بھی. ابھی کون دے رہا ہے؟ وہ ساس سے کہنا چاہیے تو آئی، تو بھی تو بیٹی ہے، تو نوست تھی، مصیبت تھی، تو بھی تو عورت ہے نا، لیکن تجھ کو لڑکا چاہیے، تو خود کیوں پیدا ہوئی پھر؟ اگر تجھ کو لڑکی نہیں چاہیے تو خود تو عورت ہے، اور عورت خود نہیں سوچتی ہے. اور اگر عورت نہیں ہوگی تو پھر شادی کس سے کرے گی؟ بیٹے کی. تو اللہ لڑکے لڑکی بیٹا بیٹی دونوں پیدا کرتا ہے. ایسا ہوا کسی سال صرف لڑکے ہی پیدا اور لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوئی دنیا میں. دیکھیے یہ بھی اللہ کی وجود کی دلیل ہے. اللہ مسلسل نگرانی کرتا ہے زمین آسمان کی، برابر لڑکے لڑکی برابر پیدا ہوتے رہتے ہیں دنیا میں. لیکن چونکہ جنگیں زیادہ ہوں گی تو مرد اس میں زیادہ قتل ہوں گے، ایکسیڈنٹس، مرد زیادہ اس میں مرتے ہیں، عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. اور عورتوں کی طاقت بھی اس اعتبار سے بیماری کے دفاع میں زیادہ ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں مرد کے مقابلے میں. تو قیامت کے قریب انڈیا میں یہ ہونے کی وجہ یہ کہ ابارشن ہو رہا ہے، لڑکیاں کم ہیں لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا، گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اسلام میں گناہ ہے. چاہے قانون سے آدمی بچ کے نکل جائے، اللہ کے قانون سے بچ کے نکل سکتا ہے؟ نہیں. آپ فرماتے من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل. قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور گمراہ یعنی جہالت پھیل جائے گی، ظاہر ہوگی. ویظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہوگا. وتکثر النساء ویقل الرجال، اور عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے. حتی یکون لخمسین امراۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ حال نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں کا ایک آدمی سرپرست ہو جائے گا، اتنی گنتی کا ریشو ایسا ہو جائے گا، اتنے کم مرد اور اتنی زیادہ عورتیں ہو جائیں گی کہ ایک طرف 50 عورتیں ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے کتنے آدمی ہوں گے؟ ایک آدمی 50 عورتوں کے لیے، یہ ریشو ہو جائے گا عورتوں کا. مرد گھٹتے چلے جائیں گے، عورتیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ قیامت کے قریب ہوگا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں 15ویں علامت یہ ہے کہ زنا عام ہوگا، زنا عام ہوگا. اور یہ بات بالکل آج یعنی چھپی بھی نہیں ہے، چاہے کال سینٹرز ہوں یا اس طرح کی جتنی سوسائٹی ہماری ہے، ایجوکیشن کے آپ کالجز آپ دیکھیے، اور مغربی تہذیب تو چھوڑیے، ہمارا اپنا ملک دیکھیے، کہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ ایک لڑکی کے تعلقات شادی سے پہلے کم سے کم کسی نے ایک سے تو کم سے کم ہو، یہ فیشن بن رہا ہے آج. اور ایک ہوتا ہے نکاح یا میرج، اور ایک ہوتا ہے ریلیشن، دیکھیے حرام چیزیں بعض اوقات بہت اچھے لفظ کے تحت آ جاتی ہیں کہ ہمارا ان دونوں کا ریلیشن ہے, وہ میرے ریلیشن میں شادی ہوئی کہ نہیں نہیں شادی نہیں, ہمارا صرف ریلیشن ہے, پارٹنر ہے, پارٹنر کا لفظ جو ہے میرا پارٹنر ہے, وہ شادی نہیں ہوئی لیکن پارٹنر ہے. اور مرد اور عورت وہ بھی برا ہے, ابھی تو پارٹنر کیسے کیسے ہو رہے ہیں, اللہ رحم فرمائے ان کو, پارٹ کرنا چاہیے, پارٹنر نہیں ہے ان کو ڈیپارٹ کرنا چاہیے, دونوں کو الگ کرنا چاہیے. تو پارٹنر پارٹنر کے نام پہ لڑکا لڑکا شادی کر رہے ہیں اور گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, بہت خوش ہیں, کورٹ نے بھی بولا جاؤ تم لوگ رہو ساتھ میں, خوش رہو, ہمارا آشیرواد تمہارے ساتھ میں. کہاں جا رہی ہماری قوم, کہاں جا رہا ہمارا سماج, بیماریاں یہ ساری ایڈز وغیرہ کی جو بیماریاں, یہ زنا اور اس طرح کی جو ہے غلط اعمال سے مرد مرد عورت عورت. اب سوچئے کہ چار نکاح کو لوگ برا کہتے ہیں, اب ایسا ہونے لگا تو کرنا کیا لوگوں نے, کہ سماج میں سے آدمی بھی کم ہو رہے ہیں, پھر کہ وہ آدمی سے نکاح کر رہا ہے, یہ مسٹر اور یہ مسز, اب کون مسٹر کون مسز ہے دونوں میں سے, کیا کریں گے دونوں, کیا قرآن ڈالیں گے دونوں میں سے, کریں گے کیا. اب ایسے بھی آدمی ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے, آدمی ایسے بھی کم ہو جا رہے ہیں کہ کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہے, کوئی آدمی باپ دیکھے اس کا رشتہ کرنا چاہیے, لیکن اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ گے تو نہیں ہے. گے کے معنی عربی انگلش میں خوش کے ہیں, خوش ٹھیک ہے, لیکن آج اس کا مطلب کیا ہو چکا ہے. دیکھیے اس طرح کی ساری چیزیں آج سماج میں عام ہو رہی ہیں, زنا عام ہو جائے گا, زنا عام ہو جائے گا. تو اور اسی میں سے آپ حلالہ وغیرہ بھی دیکھیے, حلالہ بھی زنا کی ایک شکل ہے کہ طلاق 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 بول دیا, اب عورت کو کیا کرنا ہے, اس کے طلاق کا اس کے جرم کی سزا اس کو بھگتنا ہے, کیا کرنا ہے, پھر اس کو فکر آتی کہ میں نے تین طلاق بول دیا, اب جاگتا ہے وہ, پھر کیا کرتا ہے, کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے تو میں نے تین طلاق ایک ساتھ دے دیا, اور بولتا ہے اب تو تم کو حلالہ سینٹر پہ جانا پڑے گا, فون نمبر میں دے رہا ہوں, ان کے پاس جاؤ, وہاں کوئی بیٹھا ہوگا سانڈ, اس سے ایک دن کے لیے, ہاں حدیث میں وہی بتایا گیا اس کو, کرائے کا سانڈ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو حلالہ کرواتا ہے کسی اور کے لیے, کرائے کا سانڈ بتائیے. تو اب اس کے پاس جائے گا, پھر وہ حلالہ سینٹر مالیگاؤں میں ہے ایک سینٹر, میں سننے میں ہی آیا ہے, میں گیا تو نہیں کبھی دیکھنے کے لیے, زیارت نہیں کی میں نے, اللہ حفاظت فرمائے, دوری رکھے ایسے لوگوں سے. آدمی جاتا ہے وہاں پہ, وہاں بیٹھے رہتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے ہاں کتنا, اتنے دن کا نکاح, ایک دن کا, دو دن کا, جو بھی ہے, اور اس کے بعد وقتی طور پر نکاح کر کے اور پھر اس کو طلاق کو آدمی دیتے, کیا ہے یہ, زنا نہیں ہے یہ. حضرت عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے سزا کا انہوں نے کہا تھا کہ سزا دوں گا اس کو میں, رجم کروں گا اس کو میں. انشاءاللہ اس پر بھی مستقل کوئی درس ہم لیں گے. حلالہ یہ حرامہ ہے, حلالہ نہیں ہے. تو زنا عام ہوگا, زنا عام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ, میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, ایسے لوگ آئیں گے جو حر اور حریر کو حلال کریں گے. حر کے معنی کیا ہیں, حر الحر والحریر, حر کے معنی شرمگاہ کے ہوتے ہیں, کہ جو شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے, یعنی بغیر نکاح کے زنا کریں گے, نکاح نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, زنا کریں گے. اور آج آپ کتنی شرم بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی ہے, آج اتنا ماحول بگڑ چکا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی ہے اس کی. اللہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. بچیوں کو کالجز میں بھیجنا, جاب پہ بھیجنا, اگرچہ فی نفسی ہی یہ حرام نہیں ہے, لیکن اگر ایسا جاب ہے جہاں پہ عورتیں ہیں اور پردہ وغیرہ سب کچھ ہے اور کوئی خرافات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور عورت کام کرتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے یا ڈاکٹر ہے جو بھی ہے, یا اسی طرح سے بچی کوئی پڑھتی ہے کسی کالج میں, اگر بچیوں کا کالج ہے یا اس طرح سے پردہ وغیرہ سب ہے, حفاظت سے ہے, کچھ منع نہیں ہے بچیوں کو پڑھنے کے, اسلام خلاف نہیں ہے اس کے, لیکن بچی جا رہی ہے اور ہاتھ گلے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹھہری ہے, اس کے ہاتھ پکڑ کے ٹھہری ہے, پکنک پہ جا رہی ہے, دو دن کی پکنک پہ جا رہی ہے, اور جاب پہ جا رہی ہے تو پیچھے بائک پہ بیٹھ کے آ رہی ہے, بائک پہ بیٹھ کے جا رہی ہے, بیچ میں کہیں رک بھی رہی ہے گارڈن پہ ہوا کھانے کے لیے, تو آپ بتائیے اس طرح سے آئے ایک ایک قدم آگے بڑھے گا اور یہ راستہ پھسلے گا, اور کبھی نہ کبھی ایک بار غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی اگلی غلطیوں کا دروازہ کھولتی ہے. کتنے کیسز ایسے بہلا پھسلا کہ کسی طرح سے ایک غلطی ہوئی اور اس کے بعد میں اس نے بلیک میل کیا اس کو, لڑکی کو دیکھ بتاؤں گا پھر میں, تو پھر اب تو اس کو ہمیشہ جب بھی فون کروں گا آنا پڑے گا, اور وہ بتا بھی نہیں سکتی کسی کو. کتنے کیسز ہیں نیوز پیپر میں, پھر کسی مجبوری سے کوئی بتاتا ہے, کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوتی ہے, اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. وہی نوجوان, اس نے اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کیا, اس کو بھی بلایا, نہیں تو دیکھ پھر کتنی نیوز پیپر آپ دیکھیں گے سر درد ہونا شروع ہو جائے گا آدمی کا. کتنی مسلم بچیاں آج ایسی ہیں, غیر مسلمان ہیں, کالج میں پڑھتا ہے, اس پہ دل اس کا آ گیا, تھوڑا سا پھول لا کے دے دیا, یہ اپریل فول ہو گیا, اس کا عقل چلی گئی اس کی. جاہل, ماں باپ کو نہیں دیکھا, بھائی کو نہیں دیکھا, گھر والوں کو نہیں دیکھا, سماج کو نہیں دیکھا, اسلام کو نہیں دیکھا, اس کے ساتھ بدکاری میں لگ گئی. کتنے بولے ہم دونوں خوش ہیں اس میں, وہ اپنے دین پہ میں میرے دین پہ, بچہ کس کے دین پہ, آدھا آدھا کیا کریں گے اس کا. کتنی مسلمان بچیاں ہیں, کتنے غیر مسلم نوجوان ان کو بہلا پھسلا کے کسی طرح سے ان کے ساتھ میں بدکاری کرتے ہیں, اور مجبوراً پھر ان کو ان کے ساتھ جانا پڑتا, ورنہ وہ بتا دیں گے کہ ایسا میرے ساتھ اس کا ہوا ہے, تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی, مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے اس کو. کبھی کورٹ میں جا کے شادی کرنی پڑتی ہے, کبھی بھاگ کے جانا پڑتا ہے. اپنی بچیوں کو بچائیے, اپنی بچیوں کو بچائیے, ان کو دنیا میں پڑھا لکھا کے شادی کی فکر کریں گے, وہ آپ کی مرضی کے بغیر شادی کر کے چلی جائیں گے, اب آپ کی عزت بھی خراب کریں گے. آپ ان کو دین سکھائیے, سب سے پہلے دین, اس کے بعد کچھ علم دنیا کا آتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اور زیادہ فائدہ ہوگا. دین نہیں دنیا کا علم آپ دیں گے, نہ جانے آپ کو منہ چھپانا پڑے گا بستی کے اندر, گھر بدلی کرنا پڑے گا, چھوڑ کے جانا پڑے گا, رشتے داروں کو منہ نہیں دکھا پائیں گے, فون بھی اٹھانے کو کانپیں گے ہاتھ, یہ حال ہو جاتا ہے لوگوں کا. لہذا خیال رکھیں, اپنی بچیوں کو سنبھالیں. ابھی تو بچی کب بڑی ہوتی معلوم نہیں پڑتا ہے, بچی بچی کرتے کرتے وہ بچی نہیں رہے گی, اس کو بچپن سے تربیت دیجیے, بچپن سے اس کو حیا, پردہ, دین, نماز اور بڑے چھوٹے کی تمیز, یہ ساری چیزیں سکھائیے اس کو. اسی لیے قیامت کے قریب زنا عام ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعۃ حتی یتساقدوا فی الطریق تساقد الحمیر. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ راستوں میں گدھوں کی طرح سے بدکاری نہ کریں. جیسے جانور راستے میں کرتا, یہ دیکھیے اس زمانے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا. ہم سوچ سکتے تھے آج سے 50 سال پہلے کہ راستے میں کھڑے ہو کے ٹرینوں میں لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت لپٹیں گے, چمٹیں گے, ایک دوسرے کو بوسا دیں گے, یہ سوچ سکتا تھا آج سے پہلے آدمی, آج سے 50 سال پہلے ایسا ہو سکتا تھا. لیکن آج آپ دیکھیے راستوں میں بالکل لوگ, بمبئی میں تو آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ سب چیزیں, کہ بدکاری اتنی عام ہوگی کہ راستوں میں جیسے گدھے آپس میں بدکاری کرتے ہیں ویسے انسان آپس میں بدکاری کریں گے. صحابی نے کہا کہ قلت ان ذلک لکائن, صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ہوگا ان ذلک لکائن ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نام لیکونن, ہاں ایسا ہوگا ہو کر رہے گا لیکونن. اور آج میں سمجھتا ہوں آج وہ دور ہے, خاص کر کے مغربی سماج میں آپ دیکھیں کوئی برائی اس میں محسوس نہیں ہوتی ہے, بدکاری عام ہو چکی ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے, اس کو امام البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے 16ویں علامت یہ ہے کہ سلام لوگ کریں گے تو صرف اپنوں کو کریں گے, جان پہچان والوں کو کریں گے, مسلمان دیکھ کے بھی سلام نہیں کریں گے. میری برادری کا ہے, میرے رشتے میں ہے, میری جماعت کا ہے, اپنوں کو سلام کریں گے, اسلام کی بنیاد پر نہیں, خاص تعلق کی بنیاد پر لوگ سلام کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اشراط الساعۃ ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے گا, لیکن کرے گا تو صرف جان پہچان کی بنیاد پر کرے گا. یہ اپنا ہے, یہ اپنا نہیں, ہاں اس کو سلام مت کرو, یہ اپنا ہے اس کو سلام کرو. اپنوں کو سلام کریں گے لوگ, جان پہچان والوں بھی کو سلام کریں گے. آج وہ حالات ہیں, کتنے مسلمان سامنے سے جا رہے لیکن یہ اپنی جماعت کا نہیں, اس کو سلام نہیں کرنا ہے, یہ فلانا ہے. مسلمان ہے, مسلمان اپنے اختلافات اپنی جگہ, آپس میں سلام تو کر سکتے ہیں. تو لوگ سلام بند کر دیں گے, کتنے لوگ ہیں سلام نہیں, تو صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے 17ویں علامت, قتل عام ہو جائے گا, موتیں بڑھ جائیں گی, بہت قتل ہوں گے, آج بالکل آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی، سیریا، غازہ وغیرہ، دوسرے جتنے بھی علاقے ہیں عراق وغیرہ میں آج مسلمانوں کا جو حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر ہدایت کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، اور مسلمانوں کے لیے مدد کے، نصرت کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. قیامت کے قریب قتل بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكفر الحرج. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حرج بڑھ نہ جائے، حرج بڑھ نہ جائے. قالوا وما الحرج يا رسول الله، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل، قتل، قتل بڑھ جائے گا. قیامت کے قریب ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا، تو یہ ایک دوسرے کو مار ڈالنا عام ہو جائے گا. اور آج دیکھیے پچھلے زمانوں میں تلوار کی جنگیں ہوتی تھی، ایک آدمی ایک وقت میں ایک آدمی کو مارتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی تھی، بہت بڑی جنگ بھی ہوئی تو اس میں بہت زیادہ 500,000 لوگ مارے جاتے تھے. آج ایک میزائل ڈال رہا ہے کوئی، اس میں ہزاروں لوگ مار، ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے، اور ایک کے پیچھے ایک لوگ مارے جا رہے ہیں. سیویلینس کہاں قانون بیٹھا ہوا، کہاں طاقت والے بیٹھے. اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جو دنیا کے مکھیا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو روک رہے ہیں؟ خالی پیس ٹاکس کی باتیں کریں گے، آپ بتائیے کیسے حل ہوگا؟ ظالم کو جب تک کہ روکا نہیں جائے گا کب تک رکے گا؟ ان کو صرف سمجھاتے بیٹھے ہیں. اور مسلمان اگر کہیں کچھ کرتا ہے تو فوراً حملہ کرنے کے لیے تیار، اور اگر غیر مسلم کچھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ پیس ٹاکس اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو یہ بولا جا رہا ہے تھوڑا ایسے حملے کرو جس میں کیجوئلٹیز کم ہو. آپ بتائیے، یعنی کیجوئلٹیز کم ہو ایسے حملے کرو، یعنی حملے کرو. سوچنے کی چیزیں ہیں، روکنا چاہیے، روکنا چاہیے. جب تک طاقت والا روکے گا نہیں تب تک کیسا دنیا کے اندر انصاف اور عدل قائم ہوگا؟ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب قتل عام ہو جائے گا، بلکہ قیامت کے قریب موتیں، موتیں جو ہیں یہ بھی اچانک موتیں عام ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک حدیث میں اور حدیث ہے، آپ نے اس میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ. ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں کسی کو قتل کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھ کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے. آج بھی دیکھیے کئی یو ایس کے ملٹری کے لوگ ہیں، کیوں ہم مار رہے ہیں؟ حکومت کا حکم ہے ہم کو، ہمارے کمانڈر کا ہم کو حکم ہے، جا کے مارو ان کو. ان کو سائیکولوجیکل، کئی لوگوں نے خودکشی کی، ان کو اندر سے لگ رہا ہے کہ ہم نہیں مارنا چاہیے لوگوں کو، یہ غلط مار رہے ہیں ہم، نہیں عام آدمی اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں میں. کئی لوگ جو ہیں جنگوں کی وجہ سے انہوں نے خودکشی بھی کر لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے یہ آدمی ایسا نہیں کہ اس کو مارنا چاہیے، میں کیوں مار رہا ہوں اس کو، بس مجھ کو اوپر سے حکم ہے مارنا چاہیے، آپ جاؤ فلاں بستی میں گھس جاؤ مار ڈالو ان کو، مسلمانوں کو. تو کئی لوگ جو ہیں ذہنی مریض بن گئے ہیں، ان کے علاج کی ضرورت پڑ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا کہ جب کرتا ہے باہر سزا ملے نہ ملے، سزا اندر سے شروع ہو جاتی ہے، یہ اندرونی سزا ہے. تو قتل کرنے والے کو معلوم نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو معلوم نہیں کیوں مار رہا ہے مجھ کو، بھائی نہیں مار رہا ہے، فوج آ گئی مارو اس کو، گنڈا گردی ہو رہی وہ مار رہا ہے اس کو، اس کو معلوم میں نے کیا غلطی کیا بھائی، میں نے کیا جرم کیا جو اس کو مارا جا رہا ہے. بس مسلمان اس جرم پر مارا جائے گا. تو ایسا آدمی جس کو صرف اسلام کی بنیاد پر قتل کیا جائے وہ بھی اسلام میں شہید ہے. تو ایک پہلو تو اس میں ظلم کا ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اونچا مرتبہ آخرت میں دے گا جن کو دنیا میں اسلام کی بنیاد پر قتل کیا گیا، کوئی اور وجہ اس کی نہیں تھی. تو یہ شہادت کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے مسلمانوں کو شہادت نصیب فرمائے جو اسلام کی بنیاد پر قتل کیے جا رہے ہیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں قتل عام ہو جائے گا، اسی طرح سے اچانک موتیں بھی عام ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اقتراب الساعة ان یرى الہلال قبلا فیقال للیلتین وان تتخذ المساجد طرقا وان یظہر موت الفجاء. آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے، قیامت کے نزدیک آنے کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند پہلے دکھائی دے گا، ہلال پہلے دکھائی دے گا وقت پر، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ دو راتوں والا ہے. اور مسجدیں، وَأَن تُتَّخَدَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، مسجدوں کو گزرگاہ بنایا جائے گا، لوگ مسجدوں سے گزریں گے لیکن عبادت نہیں کریں گے، اپنے دنیاوی کام کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ کئی لوگ آپ دیکھیے فلاں سے ملنا ہے اس لیے مسجد میں آیا، اس کو لیا اور چلا گیا، کیوں؟ اس کا کام ہے، فرض نماز ہے، نماز چھوڑ دی اس کو لے کے نکل گیا۔ مسجدیں گزرگاہ بن جائیں گی، اپنے کام کاج کے لیے آدمی مسجد میں آئے گا مجبوراً، لیکن عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں مسجدوں کو نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں ہیں پیشاب آ گیا تو مسجد جاتے ہیں۔ آج بتائے کتنی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے، اس کو پیشاب کے لیے مسجد جا رہا، نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ گاڑی پار کی ابھی پیشاب، کہاں جا سکتے ہیں؟ تو مسجد اچھی جگہ، کیونکہ ہر مسجد میں بیت الخلاء ہوتا ہے، تو وہ پیشاب کے لیے مسجد جا رہا ہے، نمازوں کے لیے نہیں جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھا رہتا نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، دکان میں بیٹھا رہتا نماز نہیں پڑھتا، کئی کئی دنوں کی مہینوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو مسجدیں کیا ہو جائیں گی؟ گزرگاہیں بن جائیں گی، کام کے لیے آدمی آئے گا نکل جائے گا، پار ہو جائے گا مسجد، ایک دروازے سے آیا دوسرے سے نکل گیا، مسجد میں ٹھہرے گا نہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اور وہ اید ہرا موت الفجاء، اور اچانک موتیں بڑھ جائیں گی، آدمی ابھی ہے اور ابھی نہیں، ہارٹ اٹیکس اور اس طرح کی جتنی چیزیں، یہ خود اس کی علامت ہے، قیامت کی علامتوں میں سے، کہ ابھی آدمی مل کے گیا تھا بھائی، ابھی میں اس کے ساتھ چائے پیا ہوں، ہاں لیکن وہی انتقال ہو گیا، پکا بولو تم دوسرے کے بارے میں تو نہیں بول رہے، ارے بھائی وہی ہے فلاں ہے، میں خود جا کے آیا ہوں گھر پہ، یقین نہیں آتا لوگوں کو، ایسے اچانک موت ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے، چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہو، چاہے وہ کوئی اور بیماری ہو، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اچانک موتیں عام ہو جائیں گی۔ ایا دھارا موت الفجاء، اچانک موتیں بڑھ جائیں گی، اس کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے وقت تیزی سے گزرنے لگے گا، لوگوں کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اتنا جلدی کیسا وقت چلا گیا۔ اب رمضان دیکھیے، کئی لوگ بول رہے ہوں گے ابھی کہ تو جلدی گیا نا رمضان، ہاں جلدی گیا، جلدی نہیں گیا، برابر ٹائم پہ گیا، لیکن اس کا احساس ختم ہو گیا ہے، وقت تیزی سے گزرنا اس کا احساس ہونے لگے گا، وقت جلد گزر جائے گا۔ آپ فرماتے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، يتقارب الزمان، زمانہ وقت نزدیک نزدیک آ جائے گا۔ فتكون السنة كالشهر، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، سال ایسا نکل جائے گا جیسے مہینہ نکل جاتا ہے، اور والشهر كالجمعة، اور مہینہ ایسا نکل جائے گا جیسے جمعہ نکل جاتا ہے، یعنی ہفتہ نکل جاتا ہے، جمعہ سے مراد ہفتہ ہے۔ اور وہ تکون الجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ ایسا نکل جائے گا جیسے دن نکل جاتا ہے۔ ویکون الیوم کالساعۃ، اور دن ایسا نکل جائے گا جیسے گھڑی نکل جاتی ہے۔ اور وہ تکون الساعۃ کالدرمۃ بالنار، اور ایک گھڑی، ایک گھنٹہ یا اتنا وقت جو ہوتا ہے دن بھر کی 12 گھڑیوں میں سے، ایسا نکل جائے گا وقت جیسے کوئی جلتی ہوئی ٹہنی ہے، کوئی چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں، آگ لگا دیں، جلتے تو ایک دم ختم ہو جاتی ہے، ایسا وقت نکل جائے گا، ساعت ایسی نکل جائیں گی۔ اس کو امام احمد ترمذی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ تو قیامت کے قریب وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا، اور لوگوں کو ایسا لگے اتنی جلدی وقت کیسا نکل گیا، وقت بہت تیزی سے جائے گا، سال کیلنڈر پہ کیلنڈر بدل رہے ہیں، مہینہ ایسے نکل جائے گا، ہفتے ایسے نکل جائیں گے، تو وقت تیز ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور 20 امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، امت میں بت پرستی بھی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں، مشرکین میں جا کے مل جائیں گے، واپس سے انہی میں چلے جائیں گے، مسلمان تھے لیکن مشرکین مشرک ہو جائیں گے۔ اور وہ حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگے، مسلمان بت پرستی کرنے لگے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ فلم انڈسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہی ختم ہو جائے گا، آپ کا نام آدمی کا ہوگا خان، لیکن اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں، اللہ ہدایت دے، اپنے گھر سے بت پرستی چلانے والے آپ بتائیے کیسے مسلمان ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی، اور کتنے کتنے مسلمان ہیں جو آج کمپنی میں، سیاست داں آپ دیکھیے، سیاست میں کنسیشن ہے کہ ایک آدمی بت پرستی کر سکتا ہے نا، تو سب کو جمع کرنے کے لیے کفر میں جمع ہونا پڑے گا نا، اللہ ہدایت دے۔ کتنے سیاست میں آدمی ہوتا ہے، سب لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اپنے ایمان کو خرچ کر دیتا ہے، لوگوں کو جیتنے کے لیے ایمان کو قربان کرتا ہے. تو پھر بت پرستی اس میں بھی اس کے آگے بھی آرتی کر رہا ہے. دیکھیے وہ ان کا دین ہے, ان کا وہ کرنا تعجب کی چیز نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھتا ہے, اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے کہ بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی. تو اسلام اس کو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ نہ کرے. جو کر رہا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو اب یہ اپنے دین پہ نہیں جم رہا ہے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن اس کو بتا رہا ہے تو تیرے دین پہ جم, لیکن وہ اپنا دین چھوڑ کے دوسرے کے دین پہ عمل کر رہا ہے. یہ اسلام پہ بھی نہیں ہے. تو سیاست دیکھیے آپ, کمپنیوں میں دیکھیے آپ, مسلمان کتنے ہوتے ہیں, کمپنی نئی کمپنی کوئی اس کا تہوار آ گیا سب کھڑے اس کے ساتھ میں, یہ بھی لگا ہوا ہے عبادت میں بتوں کی. تو یہ ساری چیزیں عام ہوں گی, امت میں بت پرستی آئے گی. اور قبر پرستی تو آپ وہ تو چھوڑ ہی دیجیے, اس کا تذکرہ کبھی اور کریں گے. یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ بت پرستی ہے. لیکن اوثان اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوثان میں قبر بھی آتی ہے, صرف بت نہیں آتے. سنم کو بت کہتے ہیں, سنم بت ہوتا ہے, لیکن وثن بت نہیں, قبر اور پیڑ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دے. وثن قبر بھی ہو سکتی ہے. تو میری امت کیا کرے گی, وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان, میری امت کے قبیلے قبیلے کے قبیلے کیا کریں گے, وثن کی عبادت کریں گے, غیر اللہ کی عبادت کریں گے. آج مسلمانوں میں عام ہے, قبروں کی عبادت کرنا عام ہے, اولیاء کی تعظیم کرنا ایمان ہے, لیکن اولیاء کی قبروں کی عبادت کرنا یہ اسلام نہیں ہے, یہ کفر اور شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام البخاری, احمد, امام مسلم, احمد, ابو داؤد, ترمذی نے روایت کیا ہے, اور الفاظ ترمذی کے ہیں, تو یہ صحیح روایت ہے. تو ان احادیث سے یہ علامات قیامت کی معلوم ہوتی ہیں. ان کے علاوہ بہت ساری دوسری علامات بھی ہیں, انشاءاللہ مستقل کسی درس میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہوش میں توفیق عطا فرمائے, کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے کی, بلکہ موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو راحت سے بدل دے, اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دے, اگر ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت دے ورنہ سزا دے, اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسلمان جتنے بھی حکام ہیں ان کو قوت دے, ان کو سمجھ دے, اور ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کے لیے حفاظت کا انتظام کر سکیں. دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے, ان سے آپس میں دعا ان کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی و لکم.